بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، امت اسلامیہ کے اتحاد پر تاکید. بدنام زمانہ دہشت گرد ریگی کا بیان، امریکی حمایت کا اعتراف. D8 وزرائے صنعت کا تہران اجلاس. امریکی خارجہ پالیسی، مسلح فوج سے وابستہ. ایران کے بارے میں IAEA کی رپورٹ پر نیم گروپ کی تنقید.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعرات 17 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر تہران میں منعقدہ بین الاقوامی وحدت کانفرنس اور ملک کے اعلیٰ رتبہ حکام سے ملاقات میں اپنے خطاب کے دوران مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ملک کے تینوں شعبوں کے سربراہوں، تشخیص مصلحت نظام کونسل کے سربراہ، بین الاقوامی وحدت کانفرنس کے شرکاء اور اسلامی ممالک کے سفراء سے ملاقات میں اپنے خطاب کے دوران تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کو امت اسلامیہ کی بنیادی ترین ضرورت قرار دیا اور امت اسلامیہ کے مسائل کے حل نیز عالم اسلام کی پیش رفت کے لیے اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور آپ کے وصی برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانی معاشرے کی اخلاقی فضیلتیں جہالت اور غفلت کی تاریکیوں میں پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کی مرہون منت ہیں. آپ نے اسلامی امت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر اور عمل کو ضروری قرار دیا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عالم اسلام کی عظیم آبادی، اہم جغرافیائی پوزیشن، حیاتی اہمیت کے قدرتی ذخائر اور بے پناہ انسانی صلاحیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ ایسی قوم سرگردانی، غربت، پسماندگی، نسلی امتیاز اور ثقافتی کمزوری جیسے مسائل کا شکار کیوں ہے اور عالمی سامراجی طاقتوں کے سامنے اپنے تحفظ پر قادر کیوں نہیں ہے. قائد انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو امت اسلامیہ کا اہم ترین مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کی تاریخی و مقدس سرزمین کو غصب کرنا اور فلسطینیوں پر صہیونیوں کے بے پناہ اور مسلسل جاری رہنے والے مظالم ایسے زخم ہیں جن کا درد پورا عالم اسلام محسوس کر رہا ہے، لیکن فلسطین کے مسئلے میں عالم اسلام کی مجموعی کارکردگی ایسی ہے جیسے اس سے فلسطینی مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قائد انقلاب اسلامی نے ناجائز صہیونی حکومت کو خطرناک ناسور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس خطرناک ناسور اور اس کی حمایت کرنے والوں کے مقابلے میں تحفظ کا واحد راستہ اسلام کی سمت واپسی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پابندی ہے. آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں عالم اسلام کی کمزوری کی وضاحت کرتے ہوئے امریکہ، برطانیہ اور اسلام کے دیگر دشمنوں کی تفرقہ انگیز کوششوں کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ تسلط پسند طاقتیں اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اختلافات اسلامی امہ کو انتہائی اہم فلسطینی مسئلے سے غافل کر دیں گے، اسی لیے وہ مسلمانوں میں مذہبی، قومی اور علاقائی اختلافات بھڑکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اتحاد اور ہم فکری کو امت اسلامیہ کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیا اور اسلامی ملکوں کی حکومتوں، سیاسی و سماجی شخصیات، علماء اور دانشوروں کو مسلمانوں کے اتحاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اسلامی بیداری مزید وسیع اور گہری ہو جائے اور مسلمان ایک دوسرے سے قریب آ جائیں تو تعاون اور اجتماعی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی اور فلسطین سمیت عالم اسلام کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. قائد انقلاب اسلامی نے مسلمانوں کے اتحاد اور فلسطین کے دفاع کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اولین اہداف میں قرار دیا اور اتحاد و مسئلہ فلسطین کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے سبھی عہدیدار اور عوام ان اصولی امور کو شرعی فریضہ سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں سب لوگ متفق ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلامی حکومتوں کو بھی پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد، خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے مقابلے میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ خداوند عالم کی مدد سے اسلامی امت کی دنیاوی و اخروی سعادت و کامرانی حاصل ہو۔
ناظرین، بدنام زمانہ دہشت گرد عبد المالک ریگی نے اپنے اعتراف جرم میں بتایا ہے کہ اس نے ساری دہشت گردانہ کاروائیاں امریکہ اور سی آئی اے کے مکمل تعاون اور ان کی ہدایت پر انجام دی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ تجزیاتی رپورٹ۔
جندلہ کے نام سے موسوم بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری کی خبر سے جہاں ایران، خصوصاً سیستان و بلوچستان کے مرکز زاہدان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہیں امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ملکوں کے حکام اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مراکز میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ عبد المالک ریگی کی گرفتاری سے اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ انٹیلیجنس کے سپاہیوں کی مہارت اور جانفشانی کی عکاسی ہوتی ہے، وہیں اس سے امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بڑی رسوائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں بدامنی اور گڑبڑ میں ملوث جندلہ نامی دہشت گرد گروہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کی گرفتاری کے بعد خبری دنیا میں جو بھوچال آیا ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذکورہ گروہ مغربی دنیا، خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ ریگی نے اعتراف کیا ہے کہ اس کو امریکی جاسوسی تنظیم سی آئی اے کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے اور اس کے حکم پر اس نے ایران میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ اس سے جارج بش کے دور صدارت میں امریکیوں نے رابطہ ہونے کے بعد بھی پاکستان کے شہر کوئٹہ میں امریکیوں کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی۔ اس نے دبئی میں امریکیوں سے ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ امریکیوں نے اس سے فوجی اور مالی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ امریکیوں نے اس سے کہا تھا کہ اس کو وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود دیا جائے گا۔ افغانستان میں ایران کی سرحد کے نزدیک تمام وسائل سے لیس ایک فوجی چھاونی بھی اس کے اختیار میں دی جائے گی۔ عبد المالک ریگی نے بتایا کہ امریکی حکام نے اس سے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں القاعدہ اور طالبان نہیں بلکہ ایران امریکہ کے لیے اصل مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ امریکیوں نے اس سے کہا ہے کہ ایران پر فوجی حملہ بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ سی آئی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس سے کہا کہ واشنگٹن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایران پر براہ راست فوجی حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان دہشت گرد گروہوں کی مدد اور حمایت کرے جو ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے مخالف ہیں اور اس سے جنگ پر قادر ہیں۔ ریگی نے بتایا کہ امریکیوں نے اس سے کہا کہ سی آئی اے ریگی گروہ کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنے اعتراف میں کہا کہ امریکیوں نے اس سے کہا تھا کہ قرقیزستان کے دارالحکومت بشکیک کے نزدیک ان کے پاس مناس فوجی اڈہ ہے اور یہ اڈہ بھی اس کے اختیار میں دیا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دبئی سے قرقیزستان اس لیے جا رہا تھا کہ مناس فوجی اڈے میں سی آئی اے کے ایک اہم عہدیدار سے اس کی ملاقات طے تھی۔
ناظرین، گزشتہ دنوں تہران میں ترقی پذیر اسلامی ملکوں کی تنظیم ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے وزرائے صنعت کا اجلاس ہوا۔ ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار پروفیسر عطاء الرحمان اس اجلاس اور گروپ ڈی ایٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
اسلامی دنیا میں سے ترقی پذیر ممالک کا اجلاس اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آج کے عہد میں معاشی ترقی قوموں کے حقیقی استحکام اور ان کی طاقت کا اصل مظہر ہوتی ہے۔ مسلمان قومیں جو اقتصادی ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں سیاسی محتاجی اور عالمی قوموں کی سطح میں اپنا کردار نہ ادا کر سکنے جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کچھ قومیں مسلمانوں کی اور ممالک ایسے ہیں جو اپنے اندر اقتصادی وسائل کی کمی کے باعث دوسری بڑے ملکوں کے محتاج ہو گئے ہیں، اور یہ وہ بڑے ملک ہیں جو اسلام اور عالم اسلام کے خلاف معاندانہ جذبات اور عزائم رکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر ان مسلمان قوموں کو بھی اپنے مقاصد کے حق میں استعمال کیا ہے۔ مسلمان قوموں کا، کچھ ممالک کا جو ترقی پذیر ہیں، ان کا تہران میں اجتماع اور مل بیٹھ کر یہ سوچنا، غور و فکر کرنا کہ آپس میں کس طرح تعاون کیا جائے، اور وہ تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کی اقتصادی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہو، یہ ایک ایسا نصب الحین ہے جو تقریباً ہر مسلمان ملک کا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تہران میں ہونے والا یہ اجتماع اگر اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور ان کی عالمی اسلام کے اندر اکثریت ہے، وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ایک دوسرے کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، باہمی صنعتوں کو فروغ دیں گے، تو ایک ایسی اکنامک کمیونٹی وجود میں آئے گی جو یورپین یونین اور آسیان سے بھی زیادہ بہتر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے امکانات رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو اس وقت او آئی سی کے 55 کے قریب ممالک ہیں، ان کے عالمی مسائل جو ہیں وہ مشترک ہیں، مسئلہ فلسطین، کشمیر کا تنازع، بوسنیا کے مسلمانوں کے مسائل، چچنیا کی صورتحال، افغانستان کے احوال، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان ملک اقتصادی لحاظ سے اتنے ترقی کر جائے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھیں، دوسروں کے محتاج نہ رہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے ہر عام آدمی کو خوشحال زندگی سے ہمکنار کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے وسائل سے مستفید ہوں، نہ کہ ان قوموں کے دروازہ کھٹکانے پر مجبور ہوں جو نہ مسلمان ملکوں کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، نہ خود اقتصادی خود انحصاری چاہتے ہیں، اور انہیں اپنے ایجنڈے پر لانے میں ہر وقت تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تہران میں ہونے والا یہ اجتماع جو ہے، ان خطوط پر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا کر مسلمان ملکوں کی اور ایک دوسرے کی حقیقی خدمت سر انجام دینے کے قابل ہو جائے گا، اور یہی اس کا اصل فائدہ ہے۔
ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکی فوج اور فوجی کاروائیوں کے تابع ہے، لیکن اس سلسلے میں اپنا تجزیہ ہم وقت کی کمی کے باعث اس وقت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس موضوع پر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ اور اب آتے ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، IAEA نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں نئی رپورٹ جو جاری کی ہے، اس پر ایران ہی نہیں بلکہ نیم گروپ نے بھی سخت اعتراض کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حمید جمشیدی راز صاحب کو، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں IAEA کے نئے سربراہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ میں اور ماضی کی رپورٹوں میں فرق کیا ہے؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
والا برای جواب دادن به این سوال،
اس سوال کا جواب دینے کے لیے،
برای پی بردن همه افراد اور اقصانبات دنیا
ایک قدم ہم کو پیچھے جانا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی عشروں کے دوران جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، عملی طور پر بہت سے بین الاقوامی اداروں نے عملی طور پر اپنا بنیادی کردار ادا نہیں کیا، دور معیار کی پالیسی اپنائی ہے. مثال کے طور پر ایجنسی یعنی IAEA کے منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایجنسی ایک اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو اس کے ممبر ہیں، کہ وہ ایٹمی بجلی گھر بنائیں اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے استفادہ کریں. عملاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب سے پہلے متعدد معاہدے کیے گئے تھے، اگرچہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن IAEA بجائے اس کے کہ اپنے فریضے پر عمل کرے، مکمل طور پر سیاسی بنیادوں پر بعض ملکوں کی ایما پر حرکت کری چلی. مثال کے طور پر یہاں پر ہم ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ایجنسی کا رویہ ہے. امانو سے پہلے البرادعی تھے، جی البرادعی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ایران ہم سے تعاون کر رہا ہے اور ہم سے پورے طور پر سچائی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، لیکن آخری پیراگرافوں میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے دوہرے مطالب اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی زمانہ باتیں کرتے تھے اور کبھی بھی انہیں ایک دم شفاف باتیں نہیں کی. ایران نے اس پورے عرصے میں NPT کے تمام شقوں پر عمل کیا ہے، مخلصانہ طور پر IAEA کے معائنہ کاروں سے اس نے تعاون کیا، ان کا خیر مقدم کیا، تمام تر سہولتیں اس نے فراہم کی ہیں معائنہ کاروں کے، اور ان تمام عرصے کے دوران اس نے تمام باتوں پر اس نے عمل کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوتا ہے کہ سابق ڈائریکٹر جو تھے اور موجودہ ڈائریکٹر دونوں سیاسی طور پر عمل کر رہے ہیں اور بڑی طاقتوں کی ایما پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہے ہیں. آمانو ایک معتدل مزاج شخص ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک سب سے پہلے جس ملک پر ایٹم بم گرایا گیا ہے وہ انہی کا ملک تھا، یعنی جاپان ہیروشیما اور ناکاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا، یہ دو شہر تباہ ہو گئے تھے اور سینکڑوں انسان یا تو ہلاک یا زخمی ہوئے. کس نے یہ کام کیا؟ کس نے یہ جرائم انجام دیا؟ ایران نے، جاپان نے یا کسی تیسرے نے؟ یہ بات سب جانتے ہیں. اور جس نے سب سے زیادہ اپنے یہاں ایٹمی ہتھیار جمع کر رکھے ہیں وہی ایران پر اعتراض کر رہا ہے، جو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، جو شفاف ایٹمی ایندھن حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جائے، مختلف شعبوں میں جملہ زراعت میں اس کا استعمال کرے. ان تمام پرامن مقاصد کے لیے ایران ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آمانو جو ابھی ناتجربہ کار ہیں اور انہیں ابھی گزشتہ غالباً اطلاعات بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بعض بڑی طاقتوں کی ایما پر اس طرح کی رپورٹ دی ہے. اور بہرحال ان کو لایا گیا ہے کسی مقصد کے تحت لایا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بڑی طاقتوں کو جواب دینا، لیکن ہمیں IAEA سے زیادہ توقع ہے.
رپورٹ پر نیم گروپ کا اعتراض کیا ہے؟
بھلے گروہ نیم،
جی ہاں، ناوابستہ تحریک کے ممالک جو 100 سے زیادہ ہیں انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے اس رپورٹ پر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ نہ صرف یہ کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور اس میں فنی اور ماہرانہ چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ سیاسی طور پر اس رپورٹ کو تیار کیا ہے اور بڑی طاقتوں کی ایما پر یہ رپورٹ تیار کیا گیا، اور ان ملکوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کو ایٹمی توانائی سے پرانے مقاصد کے لیے پورا پورا حق حاصل ہے، اور ایران کو ایندھن حاصل کرنا چاہیے، اور ان ملکوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے امانو کی رپورٹ پر، اور انہوں نے اپنی خود مختاری کا اظہار کیا، اور ہم نیم کے ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے ممالک ہیں جو اس طرح سے خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں. وقت خیلی کم داری
ہمارے پاس دو منٹ کا وقت ہے. یہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی تبدیلی آئی ہے جس پر اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، یا کوئی تغیر آیا ہے؟
میں ایک ایسے سے جس نے 60 سال خدمت کی ہے علم کے میدان میں، میں پوری دنیا کے بارے میں اطلاع رکھتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ایران کے ایٹ پروگرام میں کوئی انحراف نہیں پایا گیا ہے، گزشتہ برسوں کی طرح سے پرامن مقاصد کے لیے پرامن راستے پر ہی قدم اٹھا رہا ہے. بعض جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے نظریات تبدیل کر دیے ہیں، اور وہ دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو صحیح معنوں میں مخلص ہے اس پر طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. ایران اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے رہبر کی فرمودات کی بنیاد پر اس بات کی اجازت ہی اسلامی تعلیمات میں کہ ہم ایٹم بم تیار ہیں، ہم ایک گولی کسی پر فائر کرنے کے حق میں نے. انسان اللہ کا نمائندہ ہے اس روئے زمین پر، ہم اس کے خلاف فائرنگ نہیں کر سکتے. ایران پر صرف دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یہ ممالک، اور ایران کو اس کے بنیادی اور مسلمہ حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ایرانی پروفیسر کی جیسے سے کہ آخری لمحے تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے اس مسلمہ حق پر ڈٹے رہیں گے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ ایران اس میدان میں ترقی.
آخر میں ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امانو نے یہ کہا ہے کہ ایران مکمل طور پر ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے.
پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے دو غلطیاں کی امانو نے. انہوں نے الحاقی کو ایم پی ٹی سے جو ہے وہ ملحق کر دیا، یہ خلط مبحث ہے. ان کو چاہیے کہ ایم پی ٹی پر دیکھیں کہ ایران نے ایم پی ٹی کے تمام شقوں پر عمل کیا ہے، اور اس سے زیادہ نہ تو ایران کا فریضہ ہے اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے. جو کچھ اس سے پہلے ایران نے کیا ہے وہ رضاکارانہ طور پر، علاقی طور پر کیا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل جیسے غاصب حکومتوں کو دیکھے جن کے گودام ایٹمی ہتھیاروں سے بھرے پڑے ہیں، ان کو روکے. ایران کے پاس نہ تو ایٹم بم ہے اور نہ ہی ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران پوری قوت کے ساتھ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ جارحیت کرے ایران پر. جس طرح سے 8 سال اس نے دفاع کیا اسی طریقے سے ڈٹا رہے گا.
بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر جمشید ایراز صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے. اس میں دو رائے نہیں کہ ایران این پی ٹی اور آئی اے ای کے قوانین کے دائرے میں مکمل تعاون کر رہا ہے، اور اب ایران اس لیے اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ این پی ٹی سے ماورہ ہو کر ایجنسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے. اسی کے ساتھ پروگرام زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.